شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمارا توفیق دی مولانا مومنین کی حیات طیبہ کے حوالے سے اور ان کی سیرت طاہرہ کے حوالے سے چند موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی. اور اس وقت کے جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ امیر المومنین اور ولایت، امیر المومنین کی ولایت کے عنوان سے اس موضوع پر ہم آرائز پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. جیسا کہ اب تک کا طریقہ کار ہے، پہلے خود ولایت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ولایت کا لفظ کیا ہے، یہ اصطلاح کیا معنی رکھتی ہے اپنے اندر، اور مختصراً یہ بھی کہ ہمارے معاشرے میں ولایت کے لفظ سے کیا سمجھا گیا ہے، اور انتہا میں یہ کہ امیر المومنین کی ولایت کس معنی میں ترجمہ ہونا چاہیے اور اس کا مقصود کیا ہونا چاہیے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ولایت کا لفظ ان الفاظ میں سے جو ہمارے معاشرے کے اندر کسی بھی طرح سے مشہور ہیں، اور لوگوں کے رجحان کے اندر یہ لفظ غیر مانوس نہیں ہے. بچپن سے ہم لوگ ولایت کا لفظ سن رہے ہیں، اور بالاخص ولایت امیر المومنین کی اصطلاح اس معاشرے کے اندر رائج اصطلاح ہے، کم از کم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں رائج اصطلاح ہے. لیکن جیسا کہ بہت ساری اصطلاحات کے ساتھ ہوتا ہے، معاشرے میں معروف ہوتی ہیں، مشہور ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اور لوگوں کا فہم شعور جو اصطلاح کے بارے میں وہ کتنا ہے، اس کے بارے میں ہم زیادہ اطمینان حاصل نہیں کر سکتے. ولایت کا لفظ مشہور ہے اور ولایت کا لفظ لوگوں کے لیے مانوس ہے، لیکن اس کے باوجود ولایت کا اصل تصور کیا ہے، ولایت کی بنیاد کیا ہے، آپ ولایت کی کیوں معتقد ہیں، اور ولایت کا اطلاق آج کل کے زمانے میں کس عنوان سے ہوگا، یہ وہ موضوعات ہیں جن کے اوپر زیادہ کام نہیں ہوا ہوا، یا کم از کم احساس ہوتا ہے کہ عوام کی سطح پر، پبلک کی سطح پر اس میں زیادہ کام نہیں ہوا ہوا. سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولایت کا جو مفہوم ہونا چاہیے وہ مفہوم کیا مفہوم ہے. ولایت کا لفظ جیسا کہ آپ کے اور ہمارے ذہن میں قدیم الایام سے ہونے والی گفتگو کے حوالے سے ہے، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ اس روایت نبی کے حوالے سے بے تحاشا گفتگو کی گئی ہے، اور اس میں گفتگو کا کافی محور یہ رہا ہے کہ جہاں پر جو لفظ مولا استعمال ہوا ہوا ہے، اس مولا کے لفظ کا مطلب کیا ہے. مولا اور ولایت روٹس کے اعتبار سے، عربی زبان میں ہر لفظ کا کوئی روٹ ہوتا ہے، اس روٹ کے اعتبار سے ایک ہی روٹ ہے، یعنی حکومت، حاکمیت اور جو دوسرے لوگوں نے اس میں اضافات کیے اس کے حساب سے مودت، محبت اور حتیٰ ہمراہی اور ساتھ چلنے والا، یہ سب انہوں نے اس کے معنی استعمال کیے. لیکن بنیادی طور پر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ والی، ولایت اور حکومت کے عنوان سے استعمال ہو رہا ہے. پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر دیکھتا ہے تو اس دیکھنے کے دو انداز ہیں. ایک انداز تو یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں اس دنیا سے قطع نظر، اس پوری کائنات سے قطع نظر کہ اس کا بنانے والا کون ہے، اس کا چلانے والا کون ہے، میں ایک شخص ہوں، آزاد ہوں اور مستقل ہوں. ایک دفعہ انسان اپنے آپ کو ہر چیز سے غیر وابستہ، آزاد، مستقل دیکھتا ہے، کسی سے کوئی رابطہ نہیں دیکھتا، یعنی ہر لحاظ سے یہ دیکھتا ہے کہ میں ہی ہوں جو کچھ ہوں. اگر وہ اس عنوان سے دیکھے تو وہ اپنا مالک ہے، وہ اپنا مالک ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. جو معمولاً مغربی ممالک میں اور جغرافیہ کے اعتبار سے چونکہ آغاز مغربی دنیا سے لہذا ہم اس کو مغربی ثقافت تعبیر کرتے ہیں، ورنہ آج کل کی مادہ پرست ثقافت میں جو بنیاد ہے وہ یہی بنیاد ہے کہ انسان کا کوئی تعلق نہیں کسی اور سے، یہ مستقل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، نہ کوئی اس کا خالق ہے، نہ اس کا کوئی دوسروں سے رابطہ ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اور وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے اس میں اگر کوئی سرحد ہوگی تو وہ یہ ہوگی کہ وہ دوسروں کے حقوق پہ تجاوز نہ کرے، مثلا یہ کہا جائے گا. لیکن خود آزاد ہے، مستقل ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور فکر ہے، وہ یہ کہ نہیں، انسان اتنا غیر وابستہ نہیں ہے، انسان بہرحال کسی جگہ سے وجود حاصل کر رہا ہے اور یہ در حقیقت ایک خالق کی مخلوق، اس کی اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں. اور یہ وہ نظریہ ہے جس کے اوپر اصرار ہے اسلام کی طرف سے، ادیان کی طرف سے اور کافی حد تک فلسفے جیسے علم کی طرف سے کہ انسان مستقل نہیں ہے اس عنوان سے کہ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کی کوئی وابستگی نہیں ہے. اس کے بالکل برخلاف اسلام کا کہنا ہے کہ نہیں، مکمل وابستگی ہے، مکمل رابطے میں ہے، مکمل منحصر ہے کسی اور کے اوپر. کس کے اوپر؟ اپنے خالق کے اوپر. اس سے عدم رابطے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. حسن، یہ گفتگو بہت نفیس گفتگو ہے اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں، برصغیر کے معاشرے میں عقائد پر گفتگو بہت کم ہوئی ہے. یعنی اگر آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی ایسی مجالس، محافل سنی ہوں گی جہاں توحید پر دلائل دیے گئے، تو مشکل سے آپ کے ذہن میں کوئی جگہ آئی ہوگی کہ جہاں پر باقاعدہ اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہو، توحید کے اوپر باقاعدہ دلائل دیے گئے ہوں، اس کے اوپر محنت کی گئی ہو، خلقت کا رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہو. تو میں چند منٹس کے لیے اس بات کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارا خدا سے رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے؟ کئی رابطے قابل تصور. ایک دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے یہ کرسی ہے، یہ کسی مثال کے طور پر کارپینٹر نے بنائی ہے، کسی لکڑی کے کام کرنے والے نے بنائی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے تو یہ کرسی باقی رہے گی. نہیں، ضروری نہیں ہے. ممکن ہے بنانے والا مر جائے، ممکن ہے بنانے والا غافل ہو، ممکن ہے بنانے والا بھول جائے، لیکن اس کرسی کا وجود مستقل ہے، یہ باقی رہے گا. بننے میں شاید اس کی محتاج تھی، لیکن بننے کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ مر جائے یا غافل ہو یا بھول جائے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حتیٰ اگر وہ اپنا ارادہ استعمال کرے کہ یہ نہ رہے تب بھی یہ رہے گی. اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ کسی کارپینٹر سے خرید کے لے آئیے، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اس کو پیسے نہ دیجئے اور بعد میں وہ سوچتا رہے کہ کاش یہ جل جاتی تو کیا جل جائے گی؟ نہیں جلے گی، چلتی رہے گی. یہ رابطہ خالقیت کا رابطہ نہیں ہے، یہ رابطہ صرف شیپ دینے کا رابطہ ہے. کیوں؟ نجار نے یا کارپینٹر نے صرف اس کو شکل دی ہے، اس نے اسے خلق نہیں کیا ہے. اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس نے خلق کیا ہے تو ہماری فہم میں کمی ہے. اس نے خلق نہیں کیا, اس نے صرف ری شیپ کیا ہے. لکڑی تھی, پہلے سے موجود تھی, اس لکڑی کو اس نے اپنی مہارت اور اپنی امیجنیشن کو استعمال کرتے ہوئے ایک شیپ دی ہے. چونکہ یہ رابطہ خالقیت کا رابطہ نہیں ہے, یہ رابطہ اتنا مضبوط رابطہ نہیں ہے. اس کے مرنے یا زندہ ہونے سے, اس کے علم اور جہالت سے, اس کی غفلت اور توجہ سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. حتیٰ اگر اس کا ارادہ اس کے عدم پر ہو کہ یہ ختم ہو جائے, ختم نہیں ہوگی, اپنی جگہ باقی رہے گی. آیا ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ایسا رابطہ ہے؟ ہمارا خدا کے ساتھ ایسا رابطہ نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور چیزیں سوچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر, اب یہ تھوڑی سی اور نزدیک لانے والی مثال ہے. آپ کے سامنے لائٹس جل رہی ہیں, یہ لائٹس جہاں سے بھی جل رہی ہیں ان کا کوئی سورس ہوگا, یا تو مثال کے طور پر گرڈ سے آ رہی ہوں گی اگر بجلی کام کر رہی ہے, جو آج کل ذرا کم ہی ہوتا ہے, تو ہمیں فوراً سوچنا ہوتا ہے کہ نہیں گرڈ تو نہیں ہوگا, جنریٹر ہوگا شاید اس کے پیچھے, نہیں معلوم کیا ہوگا. بہرحال ممکن ہے کچھ کے پیچھے گرڈ ہو, کچھ کے پیچھے جنریٹر ہو, بہرحال کوئی سورس ہوگی جہاں سے لائٹ آ رہی ہوگی. اچھا, فرض کرتے ہیں اس سورس سے لائٹ آنا بند ہو جائے تو یہ چلے گی؟ نہیں. کتنی دیر چلے گی؟ نہیں چلے گی. اگر اس کے اندر ریچارجبل کوئی بیٹری نہیں لگی ہوئی تو جس سیکنڈ میں وہاں سے ڈسکنیکٹ ہوگی شاید مائکرو سیکنڈ کا فرق ہوگا اور یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی, یہ بھی نہیں چلے گی. آیا ہمارا خالق کے ساتھ رابطہ ایسا رابطہ ہے؟ نہیں, اس سے زیادہ وزنی رابطہ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سورس سے بجلی ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو کچھ مائکرو سیکنڈ کے بعد یہاں پر ڈسکنیکشن ہوتا ہے, یہاں پہ لائٹ بند ہوتی ہے. کچھ مائکرو سیکنڈ تک بہرحال وہ لائٹ چل سکتی ہے. اچھا, جب یہ بجھ جاتی ہے تو کیا یہ ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں, بجھنے پہ ختم نہیں ہوتی ہے, دوبارہ جل سکتی ہے. اس سورس سے نکال کر کسی اور سورس میں بھی لگا سکتے ہیں. ہمارا خالق کے ساتھ رابطہ ایسا رابطہ ہے کہ نہیں؟ آیا اس جنریٹر نے اس کو خلق کیا ہے؟ نہیں, یہ اپنے وجود میں مستقل تھی, جنریٹر بھی اپنے وجود میں مستقل تھا, دونوں کے درمیان ایک رابطہ بنا تو یہ جل اٹھی, اور وہ رابطہ ٹوٹ گیا تو یہ بجھ جائے گی, اور وہ بھی کچھ مائکرو سیکنڈ کے بعد, اور بجھنے سے بھی یہ ختم نہیں ہوگی. ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ کیسا رابطہ ہے؟ یہ والا بھی رابطہ نہیں ہے, اس میں خالقیت ہے ہی نہیں. اس میں ہمارا رابطہ کیسا رابطہ ہے؟ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس مثال کو اور مضبوط کرنے کے لیے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اپنے ذہن میں سوچئے, یہ کام میں معمولاً کلاسز میں کرتا ہوں لیکن آج میلاد میں بھی چاروں کی ہو جائے. اپنے ذہن میں سوچئے جیسے آپ اپنے ذہن میں ایک درخت بنائیں, ایک درخت سوچئے. وہ درخت کتنے فٹ کا آپ سوچنا چاہیں گے؟ مثلا فرض کر لیجئے ابتدائی طور پہ آپ نے 10-12 فٹ کا ایک درخت سوچا ہے. اچھا, اس کو تھوڑا لمبا کر لیجئے, 40 فٹ کا سوچ سکتے ہیں؟ ہاں, سوچنے میں کیا حرج ہے, 40 فٹ کا ایک درخت سوچ دیجئے. وہ میں نے سنا ہے کہ شاید کیلیفورنیا وغیرہ کی طرف اس سے بھی اونچے درخت مل جاتے ہیں. تو آپ بہت اونچا ایک سوچ دیجئے, 300 فٹ کا سوچ سکتے ہیں؟ سوچنے میں کیا حرج ہے, سوچ لیتے. اچھا, اب آپ نے اس درخت کو سوچا اپنے ذہن کے اندر, 300 فٹ کا ایک درخت. مثلا انسان 5-6 فٹ کا ہوتا ہے, 7 فٹ کا ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں 300 فٹ کا ایک درخت سوچا آپ نے. اچھا, اب یہ سوچیے جیسے اس درخت کے اوپر سیب لٹکے ہوئے. اب آپ نے 300 فٹ کا ایک درخت سوچا ہے, اس کے اوپر سیب ہی سیب لٹکے ہوئے ہیں. اچھا, اب سوچیے اس میں آگ لگ گئی, آگ لگ گئی, 300 فٹ کا درخت, اس پہ سیب لگے ہوئے, اس میں آگ لگ گئی. اب سوچیے کہ درخت بھی نہیں ہے, سب ختم, چٹیل میدان ہے. کتنی دیر لگی آپ کو سوچنے میں؟ اچھا, اگر آپ اس درخت کو آگ لگائیں تو کیا وہ درخت یہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے آگ نہ لگے؟ آپ اس کو مٹا دیں, کتنی دیر لگی؟ 300 فٹ کا درخت بنایا تھا, بنانے میں کتنی دیر لگی تھی, مٹانے میں کتنی دیر لگی؟ کیا وہ درخت مزاحمت کر سکتا ہے کہ میں نہیں مٹوں گا؟ نہیں. یہ ایک جھلک ہے خالقیت کی, یہ خالقیت کی ایک جھلک ہے. ہم اتنے خدا پہ منحصر ہیں, ہم اتنے خدا پہ منحصر ہیں. اگر غور سے دیکھیں, ہم سوائے ارادے خدا کے کچھ نہیں ہیں. سوائے ارادہ خدا کے کچھ نہیں ہے. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا, خدایا ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ. کیوں؟ کہ تو ارادہ نہ کرے تو ہم ہیں کہاں پہ؟ آپ ارادہ نہ کریں, اب وہ درخت ہے, ختم ہو گیا. کیا آپ کو اس درخت کو آگ لگانے کے لیے, زمین سے اکھیڑنے کے لیے آری استعمال کرنی پڑی؟ نہیں. آگ لگانے کے لیے آگ لانی پڑی؟ نہیں. خدا اس طرح مسبب الاسباب, اس کو اگر کسی قوم کے اوپر نابود کرنا ہے تو قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر ہم کسی قوم کو عذاب کرنے لگے تو ہمیں لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, زمین و آسمان ہمارا لشکر ہے. آپ نے اس درخت کو آگ لگائی, لشکر بھیجا تھا آگ لگانے کے لیے؟ نہیں. اگر آپ بجھانا چاہتے تو کتنی دیر لگتی؟ نہ لگانے میں دیر لگتی نہ بجھانے میں دیر لگتی. وہ حضرت ابراہیم کی آپ کو بجھا دیتا ہے, دیر لگی اسے. اب آپ تصور فرما رہے ہیں, آپ کے اندر خالقیت کی جھلک ہے. صرف ایک مشکل ہے, ابھی جو کچھ آپ خلق کریں گے اپنے ذہن کے اندر اس میں مٹھاس نہیں ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, جو کچھ آپ اسی وقت برزخ کے لیے خلق کر رہے ہیں اس میں دنیا کی سیب سے زیادہ مٹھاس ہے. لیکن صرف ایک مشکل ہے, اس وقت جو آپ خلق کر رہے ہیں برزخ کے لیے, آپ غافل خالق ہیں. آپ خالق ابھی بھی ہیں, غافل خالق ہیں, اور وہ علیم خالق ہے. آپ اور میں بھی خلق کر رہے ہیں اس وقت, برزخ کی خلق ہو رہی ہے اس وقت, ہم جانتے نہیں کہ ہم کیا خلق کر رہے ہیں. لیکن وہ ایسا خالق ہے, علیم ہے, ہر چیز جانتا ہے کیا خلق کر رہا ہے, کہاں پر موجود ہے, اصلا اس مخلوق تک رزق کیسے پہنچے گا, یہ سب اس کے نظام و قدرت میں ہے. خدا تعالیٰ کی اس عظمت کے اعتراف کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اگر میں اور آپ تسلیم کر لیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ایسا کچھ رابطہ ہے, یہ بھی نہیں ہے, کیونکہ جو اصل میں رابطہ ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ پائے گا, یہ تو ایک جھلک ہے صرف. اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. کہ ابھی آپ نے دیکھیے, آپ نے اپنے نفس کی عظیم الشان طاقتوں میں سے انتہائی خیالی طاقت کو آزمایا تھا تو آپ کو رب کی ایک جھلک نظر آئی. آپ کو ابھی نہیں پتا آپ کیا کیا خلق کر رہے ہیں, آپ برزخ میں کیا کچھ بنا رہے ہیں. اگر آپ کو اور ہمیں پتا چل جائے تو ہمیں پتا چل جائے گا رب کی خالقیت پھر کیا ہے. یعنی جتنی ہماری وسعت ہوگی شاید اتنا اندازہ ہو جائے گا. اچھا, اب اس تصور کے ساتھ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اور ہمارے ذہن میں بنا کہ ہمارا رب کے ساتھ رابطہ ایسا ہے, یعنی اگر ایک لحظہ وہ ہمارے لیے ارادہ نہ کرے تو ہم بچیں گے؟ نہیں. اس درخت کی طرح ایک لحظہ آپ نہ سوچیں کہ درخت ہے, پھر ہے کیا؟ ختم ہو چکا ہے. یعنی آپ کا ذہن اتنی دیر میں واپس آئے اور سوچے کہ وہ کیا تھا, وہ جا چکا, ختم ہو چکا, اب دوبارہ بنا ہے. البتہ دوبارہ بنانا بھی مسئلہ نہیں ہے, ہم خدا پر اتنے منحصر ہیں, ہم خدا کے اتنے پابند ہیں. اس پابندی اور انحصار کے ساتھ, اتنے متوقف ہونے کے ساتھ, اس احتیاج اور فقر کے ساتھ میرا اپنا کچھ ہے یہاں پر؟ کچھ نہیں ہے. ہم سوائے محتاجی کے کچھ نہیں ہیں, ہم فقیر محض ہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے. ہم سمجھ نہیں پا رہے اس بات کو, ہم فقر محض ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ ہیں اور خدا سے کہیں تو ہمیں دے, اصل ہم کچھ نہیں ہیں سوائے اس کے ارادے کے, کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے یہاں پر, صرف ارادہ خدا ہے. باقی سب یہ کیا ہے؟ یہ سب تصویر سے زیادہ نہیں ہے ارادہ خدا کے لیے, یہ سب تخیل خدا ہے. بعض فلسفیوں نے جنہوں نے اپنے ذہن سے محنت کی انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا, البتہ خدا کا نام نہیں جان پائے. مثلا کہتے ہیں ہیگل نے اس بات کو سمجھ لیا تھا, اور وہ اپنی کتابوں میں کہتا ہے کہ کائنات جو کچھ بھی ہے وہ کسی عظیم و شان وجود کا خیال ہے. بس یہاں تک پہنچ سکا کہ کہ کائنات جو کچھ بھی ہے وہ کسی عظیم الشان وجود کا خیال ہے. البتہ ان تمام الفاظ کے اندر مسامحہ ہے اگر ہم اس کو خدا پہ منطبق کریں. ہم خیال بھی نہیں ہے ایکچولی, ہم صرف ارادہ ہے, ارادہ الہیہ سے زیادہ کچھ نہیں. اچھا پھر ہمارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, ہم ہیں ہی نہیں. ہوں تو کچھ ارادہ ہو, ہوں تو کچھ مطالبہ ہو, ہوں تو کچھ حقیقت ہو, کچھ ہے ہی نہیں. پھر اب اللہ کی ولایت ہم پہ نافذ ہے یا نہیں ہے؟ خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں یار, اس کی ولایت کے سوا کیا سوچا جا سکتا ہے؟ مثلا میں سوچوں میرا کیا ہے یہاں پر, اصل تم ہو نہیں جو تم کہو کہ میرا کیا ہے یہاں پر, کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر, تو ہم کیا ہیں پھر؟ ہم ارادہ الہیہ. اس ارادہ الہیہ کے ہوتے ہوئے ہم اپنے ذہن میں اپنے آپ کو مستقل کیسے پہچان رہے ہیں؟ یعنی میں کیسے سوچ پا رہا ہوں کہ میں ہوں؟ اس کی اجازت اس نے ہمیں دی ہے کہ ہم مستقل سوچ سکتے ہیں کہ ہم ہیں. آپ نے درخت کو سوچنے کی اجازت نہیں دی تھی تو کیا آپ کو درخت سوچ پایا تھا کہ وہ ہے؟ نہیں سوچ سکتا تھا. اگر آپ اجازت دے دیتے تو آپ کے ذہن میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ مخلوق کو سوچنے کی اجازت دے پائیں. اپنی ذہنی مخلوق کو سوچنے کی طاقت دینا آپ کے بس میں نہیں ہے, خدا کے بس میں ہے کہ وہ اپنے ارادے سے ایک مخلوق خلق کرتا ہے اور اس کو سوچنے کی طاقت بھی دے دیتا ہے. اس کو وہ فرماتا ہے وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, جب میں اپنی روح میں سے اس میں پھونکوں. آپ اپنے ذہنی مخلوق کو سوچوا سکتے ہیں کیا کہ وہ سوچے؟ نہیں کر سکتے. وہ یہ کر رہا ہے, دیکھیے یہ خلق کیا اس نے, سوچنے والی مخلوق خلق کر رہی. انسان اللہ کی خلقت کا عظیم الشان نظر ہے, عظیم الشان نظر ہے. اچھا اب اس نے سوچنے والی مخلوق خلق کر دی, آیا اس مخلوق کا اپنا کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو ولایت کس کے پاس ہے, حکومت کس کے پاس ہے؟ سوائے خدا کے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ میرے اور آپ کے وجود پر ہمارا کوئی اختیار ہے؟ درحقیقت نہیں ہے. اچھا ہمارے اور آپ کو, ہمیں اور آپ کو یہ اختیار ملنا چاہیے کہ میں اپنے فیصلے خود کروں؟ نہیں ملنا چاہیے, سب کچھ اس کا ہے. تو اس نے کیا کیا پھر؟ اس نے ہمیں خلق کیا, کہا پہچاننے کی کوشش کرو اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اپنا ارادے کو خود استعمال کرو. یہ کیا ہے پھر؟ یہ امتحان ہے. ویسے تو حق نہیں ہے کہ ہم اور آپ اپنا ارادہ استعمال کریں. آپ نے جو ذہن میں درخت سوچا وہ اپنی مرضی سے چند شاخیں لگا سکتا ہے کیا؟ ظاہر ہے نہیں کر سکتا. آپ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتا. یعنی آپ یہ کہیں کہ خود سے کچھ بنائے, نہیں بنا سکتا. آپ اپنی مخلوق کو ارادہ نہیں دے سکتے. اس نے اپنی مخلوق کو ارادہ دیا, اس کے بعد وہ کہتا ہے دیکھتے ہیں کیا, دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. البتہ یہ جملہ بھی مسامحے پر مبنی ہے, دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں, جانتا ہے کہ کیا کرتے ہیں. ولایت کس کے پاس ہے؟ سوائے خدا کے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. میں اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کروں یا خدا کی مرضی سے کروں؟ جب کچھ ہے ہی نہیں, میں ہوں ہی نہیں, وہ تو اس نے مجھے ایک ارادہ دے کر وجود مستقل بخش دیا ہے, ورنہ میں کچھ ہوں ہی نہیں. تو میں اس کی پسند کے علاوہ کسی اور کی پسند پہ چل بھی گیا تو فائدہ کیا ہوگا؟ گھر اس کا گھر ہے, زندگی اس کی زندگی ہے, پھر جو سوچ دی ہے وہ بھی اس کی ہے, جو ارادہ دیا ہے وہ بھی اس کا ہے. مرضی کس کی چلنی چاہیے؟ ظاہر ہے سوا خدا کی کسی کی مرضی نہیں چلنی چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں ولایت خدا. یہ خدا کی ولایت ہے. حاکم الاقدار, ہر چیز میں حاکم خدا ہے. تو یہ جو ہم بعض اوقات اپنی چلاتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اس کی حکومت میں تجاوز ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. اچھا ہمیں خدا و متعال کی ولایت کو کہاں تک ماننا ہے؟ ذرا سا اس کے اوپر بھی چند جملہ درج کر دوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. البتہ اس بات پہ معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اس موضوع کو تھوڑی گہرائی میں پہنچانے کے لیے ٹائم زیادہ دیا اور آپ کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا. میں چاہ رہا ہوں اس ولایت کو ہم سمجھیں جو بنیاد ہے ولایت امیر المومنین کی. ولایت امیر المومنین ولایت الہیہ سے نکل گئی. اس ولایت الہیہ کو نہیں سمجھیں گے, ولایت امیر المومنین کو نہیں سمجھ پائیں گے. ولایت الہیہ کیا تھی؟ عرض ہوا ہم تو کچھ نہیں, صرف اس کا ارادہ ہے, جو وہ چاہے وہ ہو, وہ حاکم ہے, ہر قسم کا حاکم. جب حکومتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں, چونکہ زبان میں مشکل یہ ہوتی ہے, زبان اور فکر کے درمیان, اس بات کو سوچیے گا, ہم افکار کو ذہنوں سے منتقل نہیں کر سکتے, ہم لوگ محدود ہیں. البتہ کچھ انسانوں میں طاقت ہے کہ وہ افکار کو افکار سے منتقل کر سکتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ نے وسیلہ دیا ہے زبان کا. جیسی زبان ہوتی ہے اس میں لفظ استعمال ہوتے ہیں, الفاظ فکر کے لیے بہت اچھا ریفلیکٹر نہیں ہے. مثلا حاکم کا لفظ مشترک ہے, خدا بھی حاکم ہے, بندے بھی حاکم ہیں, تو بعض اوقات یہ جو لفظ میں کمی ہوتی ہے یہ مفہوم میں کمی کا سبب بن جاتی ہے. خدا حاکم ہے, کس قسم کا حاکم ہے؟ مثال کے طور پر سوچیے گا, مثلا ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, آپ کسی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں, حکومت اپنے اعتبار سے اچھی حکومت ہے, آپ کو کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں, لیکن بارہ چونکہ حکومت اچھی حکومت ہے, آپ اسے قبول کر لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. آیا اللہ کی حکومت بھی ایسی ہے؟ نہیں, اللہ کی حکومت اس سے بڑھ کر ہے. اللہ کی حکومت کہاں تک ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ آیا صرف اطاعت چاہتا ہے یا اطاعت سے بڑھ کر کچھ اور بھی چاہتا ہے؟ مثلا اس نے کہا فجر کی نماز پڑھو, آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی, کس دل سے پڑھی اس کو چھوڑ دے, یہ ہے کہ نہیں کچھ اور ہے؟ نہیں کچھ اور ہے, کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے تمہارے دل کی پسند ناپسند بھی میرے مطابق ہونی چاہیے, تم پسند ناپسند بھی میرے لیے رکھو. اچھا اب یہ جو ہمارا دل ہے یہ کچھ چیزوں کو پسند کرتا ہے, کچھ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے, اپنی مرضی سے کر لے بہتر ہے یا خدا پہ چھوڑے؟ خدا کہتا ہے مجھ پہ چھوڑ. کیوں؟ اب ایک جملہ, یہ دل خدا کے لیے ہے, کوئی اور آئے حاصل ہے, چاہے ہم خود ہوں, یہ دل خدا کے لیے ہے. اگر ہم بھی آئیں اس کے اندر کہ میں کہوں میں اپنی مرضی چلاؤں گا, ہم غاصب ہیں, سب خدا کے لیے ہے, آپ کو اور مجھے اس کی پسند ناپسند پہ چلنا ہے. لہذا افضل العبادہ الحب للہ والبغض للہ, بہترین عبادت یہ ہے پسند اللہ کے لیے, ناپسند اللہ کے لیے, بس باقی سب کیا ہے؟ باقی سب غاصبین ہیں. خدا نے چاہا تھا شہید ہو جاؤ, میں نے چاہا زندہ رہوں, یہ جو میرا ارادہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ غصب ہے. یہ دل خدا کے لیے بنا تھا کہ اس میں خدا کی محبت ہو, میرے لیے اپنے گھر کی محبت بھی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ غصب. ساری محبتیں خدا کی محبت کے سائے میں طے ہونی چاہیے تھی. مثلا میرے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہے, یہ برا ہے؟ نہیں, برا نہیں ہے, اگر خدا کے حکم کے تحت ہے تو اچھا ہے, اگر خدا کے حکم سے ہٹ کر ہے تو غصب ہے, پھر غصب. مثلاً آیت اللہ مشکینی کا لڑکا مرتد ہو گیا, اس کا حکم یہ تھا کہ اس کو سزائے موت ہوگی. آیت اللہ مشکینی خود قاضی تھے, خود قاضی تھے, اب ان کے سامنے اپنے بچے کا کیس جانا تھا, اگر ان کے سامنے ان کی عدالت میں یہ کیس جائے, ان کو سزائے موت دینی ہے. کس کو سزائے موت دینی ہے؟ اپنے بیٹے کو. لوگوں نے کہا یہ کیس ان کی عدالت میں نہیں بھیجیں, انہوں نے فرمایا نہیں, خدا کی اطاعت میں یہ میرا امتحان ہے, کیس میری عدالت میں بھیجو. کیس ان کی عدالت میں کیا, انہوں نے اپنے لڑکے سے کہا بیٹا اگر تم نے توبہ کر لی اور خدا کے حضور توبہ کے بعد پہنچے تو قیامت کے دن تمہارا باپ کوشش کرے گا تمہارے کام آئے, یہاں پہ تمہارے لیے حکم سزائے موت ہے, ختم ہو گیا معاملہ. یہ کیا کیا انہوں نے؟ الحب للہ والبغض للہ, اولاد کی محبت وہ بھی خدا کے حکم کے سائے میں ہونی چاہیے, اگر وہ کہے کہ اس کو مار دو تو مار دیں گے, ختم ہو گیا معاملہ. یہ مطلوب ہے, یہ ہے ولایت خدا. خدا کہتا ہے یہ ہے ہماری ولایت, اس حد پہ آؤ. لہذا حضرت ابراہیم, حضرت نوح علیہ السلام نے ذرا سا خدا نے مطابق سے کہا, خدایا ان ابنی من اہلک, اے خدایا میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. خدا مطابق نے ارشاد فرمایا کہ تم کو یہ اجازت نہیں ہے, اپنے نفس پر ظلم مت کرو, ختم ہو گیا معاملہ. تمہارا بیٹا تھا لیکن نافرمانی کی وجہ سے تمہاری اہلیت سے باہر آ چکا ہے, جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں ہم سے خطاب مت کرو. اور بھلا تو کون ہے جاہلی, جاہلوں سے بہت, یعنی اگر تم نے ہماری محبت کے سامنے, ہمارے حکم کے سامنے اپنی اولاد کی محبت کا اظہار کیا, جہالت ہے, یہ ظلم ہے, یہ مت کرو. حضرت نوح, حضرت نوح خدا تعالیٰ کو ظلم حضرت طرف کرتے ہیں, خدا یہ ارادہ نہیں, تیرا حکم نافذ ہے. ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ولایت الہیہ کی حدود کیا ہے. یہ ولایت الہیہ نازل ہوتی ہے فما تعطی اللہ واطی الرسول وقولِ الامر منکم, وہ جو صاحب ولایت ہے خدا اپنی ولایت کو منتقل کرتا ہے اور کہتا ہے ہماری ولایت کے سائے میں نبی کی ولایت قائم ہے. نبی کی ذات پر درود بھیجے محمد والے محمد. جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو, جس سے منع کریں آزاد, ختم. ولایت خدا نے زمین کے اوپر نبی اکرم کے حوالے کی, کہا ان کے پاس ولایت ہے. کتنی ولایت ہے؟ فرمایا اتنی ولایت ہے کہ اگر یہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کریں تو تمہارے دل میں حرج, اعتراض بھی نہیں آنا چاہیے, دل میں بھی اعتراض نہیں آنا چاہیے. آخر میں دونوں نبی کی بارگاہ میں گئے ایک جھگڑا لے کر. نبی اکرم نے کہا یہ حق پر ہے, یہ باطل کے اوپر ہے. جس نے, جس کو کہا باطل پر ہے, وہ اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ دل میں کہے مجھے پسند نہیں آیا, یہ حق نہیں ہے تمہارے پاس. کیوں؟ تمہارا اللہ کی ولایت آئی ہے ان کے پاس. اللہ کی ولایت میں آپ کی پسند ناپسند کا اختیار نہیں ہے, آپ کو پسند ناپسند نہیں کرنی ہے, ان کی ولایت عامہ ہے. البتہ ایک ساتھ, اس کے ساتھ ایک اور حصہ اگر عرض نہ کروں تو کمی بہت کمی رہ جائے گی, کمی بہت رہے گی, لیکن یہ کمی بھی پوری کرتا چل. یہ جو حکومت ہے خدا اللہ کی حکومت ہے, جس کو میں نے ابھی اپنی خدمت میں ولایت عرض کیا, یہ ولایت صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ میرا ماتحت رہے, نہیں, اس ولایت کی بنیاد محبت ہے. چونکہ خدا بندے کو چاہتا ہے لہذا اس کو ہدایت دیتا ہے. تو مثلا وہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ اس لیے کہ اس کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہے, نہیں, چونکہ خدا اس کو چاہتا ہے اس لیے کہتا ہے, ایسا نہ کہیں اور چلا جائے, اپنے آپ کو کسی گڈھے میں ڈال دیں. کہتا ہے نماز پڑھو, نماز قائم کرو. سزا بھی دیتا ہے, کیوں سزا دیتا ہے؟ کہتا ہے سزا دوں شاید بچ جائے, اپنے آپ کو مصیبت سے بچا لے. جگہ کو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس قوم کے اوپر سختی بھیجی, باسا و ذرا, ان کے اوپر جسمانی مانوی ہر طرح کی سختی بھیجی. کیوں؟ لعلہم یتضرعون, شاید ہمارے سامنے گڑگڑائیں. اس کا ہدف بندے کو عذاب دے کر خوش ہونا نہیں ہے, اس کا ہدف بندے کو سختی دے کر اس کی کمی کو پورا کرنا ہے. عرض کرتا چلو جہنم بھی حتی خدا متعال کے عذاب کے لیے کہ وہ عذاب دے کر خوش ہوگا اس کے لیے نہیں ہے, یہ بھی اس لیے تاکہ اس کو اس کی نالائکی کے ہوتے ہوئے کسی اور بری جگہ پہ بچنے سے بچائے کسی طریقے سے, کہیں اور جگہ نہ گر جائے, اس سے بچانے کے لیے. برزخ کیا ہے؟ فشار قبر کیا ہے؟ سب کا سب مرض کا علاج ہے, بیماری کا علاج کرتا ہے, سختیاں دے دیتی. سب کا سب محبت کے اوپر ہے, بس اس کی ولایت میں حکومت ہے, حاکمیت ہے, بندے سے اطاعت مانگتا ہے, لیکن یہ سب کا سب محبت کے ساتھ مانگتا ہے. اور ہم جتنی محبت خدا سے کریں اس کی اطاعت کرتے ہوئے, اس سے زیادہ وہ معبود آپ کو چاہنے والا ہے. اسی ولایت کو منتقل کرتا ہے نبی اکرم کے اندر. اب نہ کہ حاکم اگر اطلاق ہیں وہ حکم دیں تو آپ کے دل میں بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, تو کیا سمجھتے ہیں نبی محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ وہ رحمت للعالمین ہیں, بے پناہ محبت کرنے والے. یہ وہ حکومت نہیں جو دنیا کے اندر حاکم اور حکومت ہوتی ہے, جو اس حاکم کو کوئی غرض نہیں ہوتی محکوم پہ کیا بیتی ہے.
اگر وہ حاکم خداوند متعال اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ سحر کے وقت کھڑے ہو میری بندگی کرو اور نبی اکرم کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا بھی دیکھتا ہے کہ میرا نبی کھڑا ہے اور اس کا پاؤں سوج گیا ہے. قرآن کریم میں کہتا ہے اے نبی آپ کو اتنی زحمت کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اوپر اتنی سختی کرتے ہیں. حساب کرتا ہے. یہ بہت خوبصورت جگہ ہے سورہ یاسین کے اندر. فَمَتَبَ جَعَ مِنَ اَخْسَنْ مَدِينَةِ رَجُلَيَا سَعَا. جب نبی خدا کے خلاف منصوبے بندی ہونا شروع ہوئی تو ایک بندے کو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی کے خلاف منصوبہ بندی ہو رہی ہے. وہ دور سے کہیں بھاگتا ہوا آیا نبی کو اطلاع دینے کے لیے. خدا کو یہ پسند آیا کہ وہ بھاگتا ہوا آیا. تو قرآن کریم میں کہتا ہے وہ جا من اقصر مدینہ درج نہیں اسا. ایک مرد بھاگتا ہوا آیا اپنے بندے کے بھاگنے کو بھی حساب کرتا ہے. کہتے اس نے بھاگنے کی زحمت اٹھائی تھی میرے لیے. خدا کا فرماتا ہے اگر تم کسی وادی سے نیچے جاتے ہو اور اوپر آتے ہو خدا اس پہ بھی اجر دے گا. نیچے گئے تھے گہرائی میں گئے اور اوپر آئے تو پلین زمین پر چلے اس کا اجر کچھ اور ہے اور یہ تو نیچے اترے اور چڑھنے کی زحمت کی اس پہ اجر کچھ اور. اتنا خیال کرتا ہے اپنے بندے کا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتا ہے. بس یہ حکومت بے محبت نہیں ہے. یہ حکومت عشق کے ساتھ ہے. اور جتنا بھی میں اور آپ اس کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اس سے محبت دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ اس کے اندر محبت ہے. کیونکہ ہم کم دیکھ پاتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ہے. ان محبتوں کو منتقل کرتا ہے نبی اکرم کے اندر. اور نبی اکرم اس ولایت الہیہ کو منتقل کرتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب اس ولایت میں وہ ساری چیزیں شامل ہو رہی ہیں. اگر خدا تعالی حاکم ہے اس حکومت کو منتقل کرتا ہے امیر المومنین کی طرف. اب امیر المومنین حاکم البتہ اسی ولایت کے سائے میں کہ وہ ولایت خدا تعالی سے نبی اکرم کی طرح وہ خالق اور یہ مخلوق اور اس مخلوق سے ایک اور مخلوق کے ساتھ البتہ ایک ہی نورانیت کے ساتھ کہ انا و علی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور سے. اس نورانیت کو لے کر امیر المومنین کے اندر وہ ولایت آتی ہے. خالق کا ایک علم ہے اس علم کو منتقل کرتا ہے نبی اکرم کے اندر. خالق کے اندر ایک قدرت ہے اس قدرت کی جھلک دیتا ہے نبی اکرم کے اندر. خالق کے اندر ایک محبت ہے اس کی جھلک دیتا ہے نبی اکرم کے اندر. وہی سب کچھ اب امیر المومنین کے ساتھ. تو آپ امیر المومنین کو صرف حاکم مت سمجھیے گا. یہ محبت کرنے والا حاکم ہے چاہنے والا حاکم ہے. ہم لوگ آئینہ تھار علیہ السلام کی محبتوں کو درک نہیں کر پائے. آپ سمجھتے ہیں یعنی ہمیں ذہن میں یوں ہے جیسے یہ حاکم ہے. بس حاکم نہیں ہے چاہنے والے حاکم. وہ محبت حاکم جس طرح وہ خدا تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے نہیں کہا کہ آپ اپنے اوپر اتنی سختی کریں. آپ مت سمجھے گا کہ امیر المومنین آپ کی سختیوں کو نہیں پہچانتے. امیر المومنین آپ کی تکالیف کو نہیں پہچانتے. اصل شاید میں اور آپ ان تکالیف پہ اتنا نہ روئے جتنا باقا امام روتا. ہم نہ روئے شاید. ہم تو نہیں روئے. مثلا کوئی شہید ہوا. کتنے لوگ شہید ہوئے کل کتنے لوگ شہید ہوئے پتا نہیں چلا. لیکن وقت امام کو سب معلوم. اگر کل شہید ہونے والے کسی شہید کا کوئی یتیم بچہ کل رات رویا ہے تو نہیں معلوم وقت امام کتنی دفعہ رویا ہے کہ میرے ماننے والے کا یتیم بچہ رو رہا ہے. امیر المومنین کی طرح امیر المومنین گریا کرتے تھے. لوگوں کو پتا چلتا تھا میرا کوئی چاہنے والا تھا جس کا یتیم بچہ رویا تھا گریا کرتے تھے. آپ مت سمجھیں کہ وہ پردہ غیبت میں جو امام ہے ان کے پاس علم نہیں. نعوذ باللہ تعالیٰ. عالم علی الاطلاق. تو یہ ولایت ایک عجیب ولایت ہے. اس ولایت میں حاکمیت ہے لیکن محبت کے ساتھ ہے. اور اس ولایت میں خود حاکم کے لیے کچھ نہیں ہے کہ اس نے حاصل کرنا ہے. سب کا سب محکوم کو عطا کرنے کے لیے تو اگر کہتا ہے خدا تعالیٰ اقیم الصلاۃ تو وہ خدا سے پوچھے اے خدا میری نماز قائم کرنے سے تجھے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا, تمہیں کچھ ملے گا. اگر مولا عالم المؤمنین ولی امر مسلمین حاکم ہے تو اس حکومت سے مولا عالم کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. تمہیں ہدایت دینے کے لیے, تمہیں کمال تک پہنچانے کے لیے, یہ ان کی معنویت ہے. اور امیر مومن کی حکومت صرف اس سے نہیں ہے کہ دنیا کے اندر مثال کے طور پر چند سکوں کی تقسیم کے لیے امیر مومن تشریف لائے, امیر مومن کی حاکمیت اعلیٰ اہداف کے لیے. کن اعلیٰ اہداف کے لیے؟ سب سے اہم یہ ہے کچھ انسانوں کو معنویت میں بڑے مقام پر پہنچانا. یہ ہدف ہے کہ سکوں کی تقسیم صحیح ہو, یہ ہدف ہے کہ کوئی ظلم کرے گا تو سزا پائے گا, یہ ہدف ہے کہ کوئی غیر مناسب حاکم کسی علاقے کا نہیں بنے گا. اصل ہدف کیا ہے؟ اصل ہدف یہ ہے کہ کچھ انسانوں نے سلمان فارسی بننا ہے, کچھ انسانوں نے ابو ذر غفاری بننا ہے. اصل ہدف یہ کچھ انسانوں نے معنویت کے سائے میں معنویت حاصل کرنی ہے. امیر المومنین کی معنویت کے سائے یہ دریائے فیض ہے, یہ فیض کا پہلے بھی کہا ہے. اصل ولایت یہاں پر ہے, ان کی یہ ولایت ہے کہ مثلا وہ امیر شام سے لڑے کہ شام پر تیری حکومت نہیں ہونی چاہیے. اصل ولایت امیر المومنین کو اصل آئے شام کی حکومت کی ضرورت ہے. جس کے ایک اشارے کے اوپر فرشتے صف لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جس کو نبی اکرم خدا نے متعلقہ وہ رسول کہتا ہے قسم النار والجنہ, شام کی حکومت لے کے کیا کرے گا؟ جو اپنے ہاتھوں سے جنتیں تقسیم کر رہا ہے شام کی حکومت لے کے کیا کریں گے؟ اور وہ جو ہم نے جملہ عرض کیا تھا بی بی کی ذات میں فردوسہ کے بارے میں کہ جس جو جنت کی مالکن ہے اس کو فدق سے کیا کام ہے؟ جنت کی مالکن ان کو فدق سے کیا کام ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے سے ان منافقوں کے چہرے سے پردہ کو ہٹانا چاہتے ہیں, اس نقاب کو اتارنا چاہتے تھے, منافقوں نے اپنے چہروں پہ سجا دیا تھا. یا امیر المومنین کی ذات مقدس ان کو شام سے کیا کام ہے؟ جو خود فرماتے ہیں تمہاری حکومت اور حاکمیت اگر عدل قائم نہ ہو تو جوتی کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے, ان کو شام سے کیا کام ہے؟ جو خود فرماتے ہیں مالی و دنیا, مجھے دنیا سے کیا کام, طلاق تو کہ سلا ستن میں تجھے تین دفعہ طلاق دیتا ہوں, میرے نزدیک بھی مت پھٹک, ان کو شام کی حکومت سے کیا کام؟ صرف ایک مشکل ہے, شام میں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں چاہتے ہیں امیر شام کے ظلم سے ان کو بھی نجات دینا ہے, بس یہ کام ہے. امیر مومن کا ہدف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آزاد کرانا چاہتے ہیں, لوگوں کو خدا ممتاز کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں خدا ممتاز کی بندگی میں لوگ بڑھنا, یہ اصل ولایت ہے امیر المومنین. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ولایت کے ذریعے سے مثال کے طور پر مٹی کو سونا بناتے ہیں, ان کے نزدیک سونے اور مٹی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. حقیقت یہ اگر وہ پوری دنیا کی زمینوں کو سونا بنا دیں اور پوری دنیا کے سونوں کو مٹی بنا دیں, نہ ان کا کچھ بڑھے گا نہ ان کا کچھ کم ہوگا. تو یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں کرتے تھے؟ ہم جیسوں کو بتانے کے لیے کہ تمہیں نہیں پتا آدھی کی حکومت کہاں تک ہے, ان چیزوں کو دیکھ کر سمجھ لو کہ آدھی کی حکومت کہاں تک ہے, ہم سمجھانے کے لیے. یہ ولایت اصل ولایت ہے جس کو ہم نے نافذ کرنا ہے, یہ ولایت صرف دکھانے کے لیے, معجزے کے لیے. اصل ولایت کیا ہے؟ اصل ولایت ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرو. امیر المومنین کی اصلی ولایت یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ مٹی سونا بن جاتی ہے, اس سے بڑھ کر ہے, اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تو ہمیں کیوں دکھائی؟ یہ اس لیے دکھائی کہ تم پہچانو تو صحیح کہ یہ کون ہے, اس کے بعد کام شروع ہوگا. کیا کام شروع ہوگا؟ اب جو یہ کہہ رہے ہیں کر کے دکھاؤ. اگر یہ مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں اپنے اشارے سے, تو اگر تم ان کے حکم پہ عمل کرو تو تمہیں تو پتہ نہیں کہاں سے کام پہنچا دیں گے. عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ولایت امیر المومنین, اور یہ ولایت امیر المومنین کا ہدف ہے. امیر المومنین کی ولایت کا ہدف کیا ہے؟ انسانوں کو معنویت پہ پہنچانا, انسانوں کو کمال پر پہنچانا. اور جیسے میں نے کل اپنی جملے میں عرض کیا کہ سیاست کا ہدف تھا ایسا معاشرہ فراہم کریں گے جہاں لوگوں کے لیے تزکیہ نفس آسان ہو جائے, یہ امیر مومن کی ولایت ہے, اس ولایت کے ذریعے سے دنیا میں ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ لوگوں کے لیے معنویت کا حصول آسان ہو جائے, معنویت کا حصول آسان ہو, لوگ اس معنویت کی سائے میں بڑھنا شروع کر دیں, ترقی حاصل کریں, یہ ولایت کا اصل ہدف ہے. بس یہ جو فرزند امیر المومنین تشریف لائیں گے یہ اس لیے نہیں ہوگی کہ مثال کے طور پر پہلے میرے اور آپ کے پاس کپڑے کی پیداوار کم تھی اب کپڑے کی پیداوار زیادہ ہو جائے گی, پہلے ہمارے پاس گندم کم تھی اب گندم زیادہ ہو جائے گی, پہلے سونا کم تھا اب سونا زیادہ ہو جائے گا, یہ ہدف نہیں ہے. پھر وہ تشریف لائیں گے تو یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس سے بڑھ کر ہوگا, کیوں ہونا ہے؟ اس لیے ہونا ہے کہ کچھ انسان معنویت میں فخر سے دو چار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ فخر کو ختم کریں, معنویت میں آگے بڑھا رہا ہے جو اصل ہدف ہے, یہ ولایت کا اصلی ہدف ہے. اس ولایت کے لیے جانشین چاہیے, یہ خدا نے خدا کی ولایت ہے, اس نے زمین کے نبی اکرم کو جانشین بنایا, امیر المومنین نے جانشین بنایا. یہ جب امیر المومنین کی حکومت شروع ہوئی تو انہوں نے مختلف زمانوں اور حکومتوں کے لیے, علاقوں کے لیے اپنے جانشین بنایا. اب ایک سوال ہے جو آخر میں باقی, آج کے دور میں ولایت امیر المومنین پر عمل کیسے ہے؟ آیا غیبت میں ولایت کا عمل معطل ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم اس سے کیوں غافل ہیں. ولایت امیر المومنین, ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام, اس کو حاصل کرنے کے لیے آج آپ نے اور میں نے کیا کام انجام دیا؟ کیوں نہیں ہوتے, کیوں ہم تیار نہیں اس بات کے لیے کہ ہم دنیا کے سامنے کہہ سکیں کہ ہمیں ولایت کے لیے وہی پسند کرنا پڑے گا جس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے پسند کیا؟ قانون تو آپ سوچنا پڑے گا, آپ کو ولایت امیر المومنین کے اثر کو کیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں, کہاں سے حاصل کریں؟ بحمد اللہ رب العالمین, چاہے لوگ پسند کریں یا نہ کریں, رائے سے اختلاف ممکن ہے, لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے توفیق دی کہ ایک ولایت کا مظہر میرے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو, باقی سب حکومت قائم, ایک ایسی حکومت قائم ہو جس میں امیر المومنین کا قول, ان کے اولاد طاہرہ کا قول قانون بنا ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چاہوں, جتنا آپ اور میں اپنے وجود میں خدا اور اس کے نظام کی ولایت کو قبول کرتے چلے جائیں گے یہاں برکتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی, یہاں برکتیں بڑھیں گی, وہ برکتیں نصیب ہوں گی جو ہم نے نہیں سوچی ہوں گی. آپ قرآن کریم میں غور فرمائیے, آپ جہاں کہیں دیکھیں گے کسی نبی نے خدا کی خاطر کچھ چھوڑا, اگلے جملے میں آئے گا خدا نے اس کو کیا نصیب کیا. آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے, مثلا بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام, آزر کے سامنے آئے, آزر سے کہا بت پرستی مت کرو, اس نے کہا میں کروں گا, کہا اگر ایسا ہے اب ہمارا تمہارا معاملہ ختم ہو گیا. جیسے ہی حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے خدا کی خاطر تجھے چھوڑا, خدا نے تعالیٰ فرماتا ہم نے ان کو علم اور حکمت سے سرفراز کر دیا. یہ خدا کا نظام ہے, آپ خدا کی خاطر کسی چیز کو چھوڑیں پھر دیکھیں خدا اس کے بدلے میں کیا کچھ دینے کو تیار ہے, چھوڑیں تو صحیح, یہ خدا کا نظام ہے. اگر آپ ایک لمحے کو یہ کہیں اپنے اندر کہ خدایا میں اپنی ناپسند اور پسند کو تیری پسند ناپسند کی خاطر مارتا ہوں, آپ دیکھیں برکتیں کیا ہے. ہم کر نہیں پاتے ہیں, کلیدہ مشکل ہے, اصول یہی اصول ہے, خدا کی حاکمیت کو قبول کریں اور خدا کی حاکمیت کو قبول کرتے ہوئے اس کی ولایت کو قبول کرتے ہوئے جو اس کے مقابلے میں ولایتیں کھڑی ہو رہی ہیں ان سب کو ختم کر دیں, نہ مانیں, حتیٰ اگر فکری طور پر نہ مانیں تب بھی برکتیں شروع ہوتی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مانے بیٹھے ہیں, ہم مانے بیٹھے ہیں, کبھی اس ظالم کی ولایت کو مان جاتے ہیں عملاً, حتیٰ بعض اوقات فکراً بھی, اور کم از کم کیا ہے غیر خدا کی ولایتوں سے امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں. کیوں کیا ہے؟ کیوں غیر خدا نظام سے امیدیں لگائیں؟ یہ وہ عدم برکت کا بنیادی ترین عامل ہے جو ہماری زندگی کے اوپر آ کے ہیں. آپ اور میں تمام ولایتوں کو ختم کریں, اس ایک ولایت کو قبول کریں جو خدا نے تعالیٰ کی ولایت سے حاصل ہوتی تھی، ولایت خدا، ولایت نبی، ولایت امیر المومنین اور اولاد طاہرہ امیر المومنین کی. سب پہ درود بھیجے محمد و آل محمد. فرما تھے تو ان کی ولایت کو قبول کرتے، اب جب کہ تشریف فرما نہیں ہے تو کیا کریں؟ اس کی ولایت کو قبول کریں جس پر وہ راضی ہو سکے، اس کی ولایت کو قبول کریں. آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا موجود ہے، کس کی حکومت کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کس کی ولایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانشینی کے اندر یہ پوری دنیا کے نظام موجود ہے آپ کے سامنے، کس نظام کو ان کی جانشینی میں قبول کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے. آپ مثال کے طور پر اوباما کی حکومت کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غیبت میں، ان کی جانشینی میں امریکہ کی حاکمیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر ایسے لوگوں کی حاکمیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں جن کا ماضی، حال اور مستقبل سوائے جرم کے کچھ نہیں ہے، جن کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے اتنا فاصلہ جیسے زمین آسمان کا فاصلہ، جن کی ذات میں کوئی شرف نہیں ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام، کس کی حاکمیت کو قبول کرنا چاہتا ہے؟ یا اس فرزند زہرا کی حاکمیت کو قبول کرنا چاہیں گے کہ جس کی شخصیت کے اندر امیر المومنین کی جھلک نظر آتی ہے، جس نے زندگی وقف کی ہے، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے اندر جھلک نظر آتی ہے؟ طے کریں کس کی ولایت میں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانشینی کے کس کی ولایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میری طے کریں، تاکہ ایسا نہ ہو خدا تعالیٰ کے حضور میں اور آپ پہنچ جائیں اور خدا تعالیٰ ہم سے آپ سے پوچھے کہ تم نے ولایت علی کے لیے کیا کیا ہے، اور میں کہوں کہ چونکہ تیرے جانشین کی غیبت تھی لہذا میں نے کچھ نہیں کیا. کیا جواب اللہ کے نزدیک قبول ہوگا؟ تو کچھ تو کرنا ہوگا، کسی کی حکومت تو ماننی ہے. اب آپ اور میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں چونکہ پاکستان میں جمہوری نظام ہے لہذا ہم اس حکومت کو ماننے کو تیار ہیں. کسی قرآن آیت میں ہے کہ جمہوری نظام کو ماننا ہے؟ کسی قرآن آیت کے اندر ہے کہ جغرافیائی نظاموں کو ماننا ہے؟ یہ کون سی جغرافیاں ہیں؟ یہ وہ جغرافیاں ہیں جو انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد خود خلق کی ہیں. ان جغرافیاؤں کی حکومتوں کو ماننا ہے کس دلیل شرعی کے تحت؟ کون سی شرعی دلیل ہے جو مجھے یہ ثابت کر دے کہ یہ جو نقشہ ہے اس کے اندر جو حکومت بنے گی اس کو مان کر میں امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کی حاکمیت کا جانشین تسلیم کر لوں؟ اسے کہاں ممکن ہے؟ آپ اپنی حکومت کو تلاش کریں، آپ اپنی ولایت کو تلاش کریں، کس کی ولایت کو ماننا چاہتے ہیں؟ غور فرمائیے. اب ظاہر ہے یہاں پہ ہر کوئی ایک رائے پہ نہیں ہوگا، ہمیں احساس ہے اس بات کا، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ آپ کسی ولایت کو تسلیم کیجیے اور وہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانشینی میں. بس اس کو زندہ کریں اپنے ذہن کے اندر. کیوں کل مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے. میں ایک بات سوچا کرتا ہوں بعض اوقات سوچنے کے بعد عجیب سی لگتی ہے، لیکن میرے خیال میں سوچنے کا موقع ہے. ذرا سا تصور فرمائیے گا، 61 ہجرہ میں جن لوگوں نے حب اہل بیت کا دعویٰ کیا انہوں نے کربلا کا جیسا امتحان دیا، 40 ہجرہ میں جنہوں نے مثال کے طور پر حب اہل بیت کا دعویٰ کیا 37 ہجرہ میں انہوں نے جنگ صفین کا امتحان دیا، غزوہ بدر کے موقع پر جنہوں نے حب اہل بیت کا دعویٰ کیا، حب نبوی کا دعویٰ کیا، انہوں نے بدر و حنین کے مارکے کے اندر امتحان دیا. آپ نے کون سا امتحان دیا؟ ان کا دعویٰ بلا امتحان قبول نہ ہوا، ہمارا دعویٰ بلا امتحان قبول ہو گیا. ان کی کیا غلطی تھی پھر؟ ہم پر یہ فضیلت مفت میں کیوں مل رہی ہے؟ یعنی ہم یہ سوچ رہے ہیں جو کربلا کے میدان میں تھے اور پیچھے ہٹے انہوں نے غلط کیا، ان کو حب اہل بیت نے اپنے اجساد کو قربان کر دینا تھا اور ہمیں وہ فضیلت مل جائے گی کچھ کیے بغیر. کیوں؟ نعوذ باللہ، خدا کی ہم سے کوئی رشتہ داری ہے، ان کے ساتھ اجنبیت ہے کہ ان کو تو مصیبت میں ڈالے گا پھر مقام دے گا اور ہمیں بغیر مصیبت میں ڈالے مفت میں مقام دے گا. کیوں؟ دو حد سے خارج نہیں ہے، یا تو ہم بلا امتحان ہوئے قبول ہو گئے ہیں یا ہم سے کوئی امتحان لیا جا رہا ہے جس کی ہمیں خبر نہیں ہے، ہم احساس نہیں کر پا رہے ہیں، ہم کسی امتحان سے گزر رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ امتحان ہو رہا ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ سب مصیبتیں نہیں آئیں گی جو پچھلوں پر آئیں تھیں؟ کیوں تم نے یہ سوچا ہے؟ کون سی مصیبت آئی؟ کس جنم کو دے؟ 58 ہجری میں سید الشہداء میدان مینا میں کھڑے ہو کر ایک جملہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم نے اللہ کے دین کی خاطر کتنا پیسہ لگایا، کس قبیلے سے جنگ کی؟ عینن یہ جملہ، یہ بتاؤ اللہ کے دین کی خاطر کتنا پیسہ لگایا، کس قبیلے سے جنگ کی؟ آج ہم سے کوئی پوچھے یہ بتاؤ تم نے اللہ کے دین کی خاطر کس سے جنگ کی، تو میں کہوں مولا اگر 61 ہجری میں ہوتا تو جنگ کرتا میں، میرے کو کوئی جنگ ہی نہیں تھی. تو وہ پوچھ نہیں سکتے کہ کیا ہمارے چاہنے والے پس نہیں رہے تھے، تم نے کیوں نہیں احساس کیا کہ تمہاری جنگ گئی ہے؟ اچھا میں ان سے کہوں گا مولا اصل میں میرا پاسپورٹ پاکستان کا تھا نا، اور وہ جو ہو رہا تھا وہ عراقی پاسپورٹ ہولڈرز پہ ہو رہا تھا، اس سے میں نے سمجھا کہ میری جنگ نہیں ہے. اور ایک اور قوم 8 سال دنیا کے ظلم و ستم کے مقابلے میں کھڑی رہی، اس نے 2 لاکھ شہید دے دیے اور ان کے پاس پاسپورٹ ایرانی تھا، تو میں نے سمجھا میری جنگ نہیں ہے. تو چونکہ میرا پاسپورٹ مختلف تھا لہذا میں نے سمجھا یہ میرا مالکہ نہیں ہے. عند اللہ پاسپورٹ کے ڈفرینٹ ہونے سے شرعی ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں. آج ایک فقیر پوری دنیا کی ظلم و ستم کے مقابلے میں مولا امیر المومنین کی جان چھینے میں کھڑے ہو کر مقابلہ کرے اور میں کہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اس کا پاسپورٹ ایرانی ہے اور میرا پاسپورٹ پاکستانی ہے، قبول ہے عند اللہ؟ کیسے قبول ہوگا؟ پھر کس کی ولایت میں ہم؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہمارے پاس کا جواب کیا ہے سوائے اس کے کہ ہاں امتحان ہے، ہم نے اپنے آپ کو انرول نہیں کیا اس امتحان کے اندر، ہم نے سمجھا ہمارے لیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ علی کے ماننے والے نہیں ہیں، آپ لہتے ہیں لہتے ہیں علیہ السلام کے ماننے والے میں ہم نے لہر بلا رہے ہیں، آپ نے اور آپ کے اجداد طاہرہ نے اس ولایت کے خاطر قربانیاں نہیں ہیں. یہ دنیا کا مصنوعی پن تھا جنہوں نے سرحدیں بنائی، انہوں نے ہمیں مصنوعی سرحدوں میں تقسیم کیا تھا کہ اسی ہدف کو حاصل کر، کہ اگر ایک طرف اولاد اہل بیت اطہار علیہ السلام کہیں قربانی دیں تو میں کہوں ملک دوسرا ملک ہے، میرا ملک دوسرا ملک ہے. ملک کیا شرعی حیثیت ہے؟ قیامت کے نزدیک ملک عذر ہے، نیشنلٹی عذر ہے قیامت کے دن. پھر شفاعت اہل بیت کیسے ملے گی؟ وہ عراقی ہے. اگر واقعی نیشنلٹی کی ڈفرینٹ ہونے سے قیامت میں فرق آتا ہے تو میں شفاعت اہل بیت کو کیسے دے پاؤں گا؟ یا وہ حجاز میں ہے، یا وہ عراق میں ہے، یا وہ ایران میں ہے، میں پاکستان میں. ہم جانتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، تو اس امتحان میں شکر کیوں نہیں کی؟ اس ولایت کی ذمہ داری کو قبول کیوں نہیں کیا؟ یہ مشکل ہے ہمارے ساتھ. اور جیسے آپ نے اس ولایت کو قبول کیا ایک دفعہ اور آپ نے کہا نہیں دنیا کی کوئی ولایت نہیں چاہیے، ولایت علی چاہیے بس، اولاد امیر المومنین کی ولایت چاہیے اور جو اس سے نزدیک ہو بس، پھر آپ برکت دیکھیے، پھر آپ اپنے قلوب پر حاصل ہونے والی برکتیں دیکھیے. میں زمینی برکتوں کی بات نہیں کروں گا کہ اناج زیادہ ہوگے گا، یہ بھی ہوگا، آسمان سے نعمتیں برسیں گی، یقیناً برسیں گی. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل قریہ ایمان لائیں، تقویٰ اختیار کریں تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے اوپر نازل کر دیں گے، یہ بھی ہوگا، لیکن سب سے بڑی برکت آپ کے اپنے دلوں کے اندر حاصل ہوگی. یہ دل رب اہل بیت میں دھڑکنا شروع ہو گئے، ان کی خوشی میں خوش ہونا شروع ہو گئے اور اس کے نتیجے میں طاقت حاصل ہو. اور میں یہ مت سوچیں کہ ہمارا دشمن اگر ہم سے نہیں ڈر رہا تو اس کا مطلب ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، نہیں، اسلحے کی زور پہ ہم کو ڈرا بھی نہیں سکیں گے. آپ کے پاس کبھی اسلحہ ہم سے زیادہ نہیں ہوگا. خدا تعالیٰ نے جتنا آپ اہل بیت کے راہ میں ڈوبیں گے اتنا آپ کا خوف آپ کے دشمن کے دلوں میں ڈالنا ہے. جتنا آپ اہل بیت کے راہ میں ڈوبیں گے, جتنا آپ ان کی راہ میں اپنے آپ کو پگھلائیں گے, اتنا خدا آپ کا خوف آپ کے دشمن کے دلوں میں ڈال دے گا. اور اگر آپ کے دشمنوں کے دلوں میں آپ کا خوف نہیں ہے تو اس کا صرف ایک سبب ہے, اس کا مطلب ہے اہل بیت کی راہ میں نہیں ڈوبے, اہل بیت کی راہ میں نہیں پگھلے. اگر پگھل جاتے تو ان کے دلوں میں خوف ہوتا. جیسے خدا تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں کے سامنے خوف بٹھا دیا دشمن کے دلوں میں, کہ آج پوری دنیا متحیر ہے کہ وہ اس نظام عدل کے ساتھ کیا کرے. ان کے پاس طاقت تھی تو 30 سال کے اندر انہوں نے ختم کیوں نہیں کیا اسے؟ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا, بالکل کچھ نہیں کر سکتے اور نہ کچھ کر پائیں گے. اب آپ کو مجھے فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ ولایت عام المومنین کو قبول کیجیے. صرف لفظ میں قبول نہ کریں, صرف تاریخ میں قبول نہ کریں, اپنی زندگی میں قبول کریں. ہم لوگ 1400 سال پہلے کی ولایت کو قبول کرتے ہیں اور ان کے حق ولایت کو غصب کرنے والوں پہ لعن کرتے ہیں اور بے حق لعن کرتے ہیں, لیکن جب زندگی کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں کیوں اس حق کو بلا دیتے ہیں. آپ قبول کر لیں, ان کے حق میں قبول کریں, ان کی ولایت قبول کریں. اور جس بات میں تذکرہ بار بار لانا چاہتا تھا اور کچھ وقت کی کمی کی وجہ سے اور کچھ اپنے کلام کے ضعف کی وجہ سے نہیں کہہ سکا, مانوی ولایت, ان کی مانوی ولایت سے مستفید. آپ خدا تعالیٰ کی طرف سیر میں, خدا تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں سوائے امیر المومنین کی مدد کے کوئی راستہ نہیں حاصل کر پائے. اگر دنیا میں کسی کے پاس دو راستے ہیں کہ علی کے راستے پہ چلے یا بنی امیہ کے, معنویت میں سوائے امیر المومنین کے کوئی راستہ نہیں, صرف ایک راستہ اولاد امیر المومنین ہے, بس اس راستے پہ کوئی تھامے تو آپ بڑھیں گے. اب آپ کی پسند پر ہے, آپ کی طاقت توانائی کے اوپر ہے, آپ کے جذبات کے اوپر ہے, یہ سب کے سب تھامنے کو تیار. جس سے آپ کا عشق زیادہ منسوخ ہو سکے. بعض موئیں جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اپنے آپ کو عاشقانہ رابطے میں ان کے ساتھ ڈال دیا. ہر شخصیت کے اندر عظمت ہے, ہر شخصیت ایک ہی راستے پر لگی رہے گی. مثلا اگر آپ کا دل زیادہ منسوب ہے مولا ابو الفضل عباس سے, ان سے یہی طلب کر کہ وہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معنویت کے ساتھ لے جائے. ہر ایک کے پاس طاقت اور توانائی ہے, چاہے وہ ان میں سے مقام عصمت پہ فائز ہوں یا وہ مقام عصمت کے نزدیک ہوں, سب نے یہ طاقت اور توانائی ہے. لہذا شام میں بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا بقائے مبارکہ درود بھی جائیں ان کے ساتھ. اور بہرے کے معصومین علیہ السلام کی جواب مقدسہ آپ کسی سے منسوب ہو اپنی معنویت کو بڑھانے کے لیے اسے طلب کیجیے. اور یہ بات میں اندر اس خاطر عرض کی کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات اور سوالات اور اعتراضات اس حوالے سے ہوئے کہ کیا مثلا معصومین علیہ السلام سے ان کی شہادتوں کے بعد دنیا سے بظاہر ان کے غصہ ہونے کے بعد آنا صحیح ہے یا نہیں ہے, وہ لوگ حل نہیں کر پا رہے اس مشکل کو. مثلا غیر معصومین علیہ السلام سے مانگنا صحیح ہے یا نہیں ہے, انہوں کے ذہن حل نہیں کر پا رہا, وہ نہیں سمجھ پا رہے خدا تعالیٰ نے اپنی ولایت کو کس طریقے سے تقسیم کیا ہے. ایسا تقسیم ہوا ہے کہ نہ خدا کی ولایت میں کوئی کمی آئی ہے اور نہ یہ مستقل ہے, سب خدا تعالیٰ کی ولایت کے سائے میں عمل پیرا ہے اور سب میں خدا تعالیٰ نے راستے رکھے ہوئے. لہٰذا اگر آپ مولا ابو الفضل عباس سے وابستہ اور طلب کرتے ہیں موقع تو دریائے فیض کیوں نہیں پہنچائے. یہ ہستیاں خدا تعالیٰ نے عجب و غریب رکھی, جن لوگوں نے حاصل کیا ہے انہوں نے بھرپور حاصل کیا. حتیٰ خود رہنمائی فرماتے ہیں معصومین علیہ السلام, ہر شخصیت میں کوئی راز چھپا ہوا ہے, ہر شخصیت میں کوئی راز چھپا ہوا ہے. یہ معنویت ہے, یہ معنویت کی ولایت ہے, اس کو حاصل کرنا ہے. آپ اور میں اس سے محروم کیوں ہیں؟ طلب کریں اس کو. الحمدللہ رب العالمین, بہت آسان راستے بنے ہوئے ہیں اور ان آسان راستوں میں چلتے ہوئے البتہ مشکلات بھی ہیں، لیکن ان مشکلات میں خود ایک لذت ہے اور ان لذتوں کو حاصل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ میلاد با سعادت امیر المومنین کا اور تیرے رجب کے نازل سے جب صاحب مناسب ہوئے، ایسا نہ ہو میں اور آپ بغیر عیدی لیے رجب سے باہر جائیں، عیدی لے کے باہر جائیں، محرومیت کے ساتھ باہر نہ جائیں، آپ بغیر عیدی کے فخر نہ کریں، گفٹ نہ ان کے سامنے۔ آپ نے دیکھا کبھی بچے اپنے بڑوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے کہتے ہیں عیدی لے، آیا حق ہے جو مانگ رہے ہو؟ نہیں، حق نہیں مانگ رہے، فضل و کرم سے مانگ رہے، حق نہیں مانگ رہے۔ مثلا کسی بچے کا حق ہے کہ وہ عیدی مانگے، ہم نے کیا حق ہے بھائی، کیا کیا تم نے؟ تو ہم ان سے حق حق بنا کے نہیں مانگتے، ہم ان کو در فضل و کرم سے مانگتے، ہمارا حق نہیں ہے، ہم فوت ہوتے ہیں صاحب حق بننے والے، نادار کہاں سے حق لا سکتا ہے پہلے، اس کے پاس خود کچھ نہیں ہے، وہ کہاں سے حق لائے گا؟ انہوں نے حق مانگا بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک طے شدہ اصول کے تحت بہانوں بہانوں پہ دے رہے ہوتے ہیں، حق بنا کے نہیں دیتے، حق ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ جس نے اپنے شانے کٹا دی اس کے سامنے میرے اور آپ کا کیا حق ہے؟ کیا حق ہے؟ حق نہیں ہے، فضل و کرم ہے، ان کے دل فضل و کرم سے، التماس سے، التجا ہے اور ان کی طرف سے آتا ہے۔ تو آپ الحمدللہ رب العالمین پھر رجب میں ہیں اور ان زوات مقدسہ کی ولادتوں پر ہیں، مانگنے میں کوتاہی مت کریں تو ان کے فضل و کرم میں کوئی کمی نہیں ہے، اور جو اچھی ترین پاکیزہ ترین چیز مانگ سکتے ہیں وہ معنویت ہے، قرب، اہل بیت اطہارت والسلام کا قرب، اور کاش یہ قرب اتنا بڑھے کہ ان کی راہ میں جان جائے، یہ قرب اتنا بڑھے، یہ ہدف ہونا چاہیے کہ قرب اتنا نصیب کریں، اتنا نصیب کریں کہ ہماری حقیر جان ان کی راہ میں کہیں قربان، تاکہ اس خواب کو سونا بننا میسر ہو جائے، ورنہ اس جان میں تو ظاہر ہونا ہی ہے، یا بستر پہ، یا کسی حادثے میں، یا کسی بیماری میں، تو ان کا فضل و کرم ہے کہ وہ حقیروں کو بھی قبول کرنے والا ہے، تو ان سے آپ طلب کریں کہ مولا یہ جان تو ضائع ہو جائے گی، آپ اگر اپنے راہ میں استعمال کر لیں گے تو اس حقیق کو سعادت ملے گی۔ آپ رجب کے مہینے میں سعادتوں کو طلب کریں، شہادتوں کو طلب کریں، معنویت کو طلب کریں، اچھی چیزوں کو طلب کرتے ہوئے آگے بڑھیں، وہ دینے کے لیے واقعین تیار ہیں، اور سب کا سب محبت کے ساتھ کریں۔ ہم لوگ اہل بیت اطہارت علیہم السلام کی محبتوں کو کم درد کر پائے، ہم ان کی محبتوں کو بہت کم درد کر پائے، آپ کوئی مصیبت نہیں جھیلیں گے جس پر ان کو احساس نہ ہو کہ ہمارے ماننے والے نے مصیبت جھیلی ہے، ہر چیز کا خیال کریں۔ خدا مختار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد وال محمد کا، اس میلاد با سعادت کا واسطہ، مولا امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرہ کا واسطہ، ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمیں اور ہمارے اولادوں کو ان کی محبت سے مالا مال فرما، ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما، ان کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری تمام آرزوئیں امیدیں تیری حجت کے ساتھ ہیں، اے پاک پروردگار، تو جو اولاد امیر المومنین کی مظلومیت کا واسطہ ہے، پاک پروردگار، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، جو ان کی راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں، جان سار کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو وقف کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، بلا فضل رہبر معزز کو صحت و سلامتی، طول عمر، مزید توفیقات نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت اطہار کے آبار و انصار میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو تک قیامت اہل بیت کے بہترین جانشاروں میں قرار فرما، اور تو نے خدایا اگر اس ماہ رجب میں ہم سے کوئی خوبی دیکھی ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ درود بن محمد وعلى محمد.